أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے دین کے بارے میں غور و فکر کریں. ایسے زمانے میں کہ جب مادہ پرستی کا غلبہ ہے اور انسانیت اپنے اہداف کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک ایسے راستے پر بڑھ رہی ہے جو کم از کم مادہ پرستوں کے لحاظ سے اچھا ہوگا لیکن معنوی اور انسانی کمالات کی خواہش رکھنے والے انسانوں کے لیے ایک مشکل راستہ ثابت ہو رہا ہے. خدا نے متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اسلام کے بارے میں غور و فکر کریں، اسلام کے بارے میں سوچیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں. مادہ پرستوں نے جو راستہ تجویز کیا ہے وہ راستہ چندہ مناسب راستہ نہیں ہے، لیکن خالق متعال نے اس کائنات کا ایک اور مستقبل اپنی نظر میں رکھا ہے، اور خالق متعال نے چاہا ہے کہ یہ کائنات ایک عظیم الشان مستقبل کی طرف گامزن ہو جائے. اور اس مستقبل کا انتظار پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھ چھوڑا ہے. معاملہ صرف کسی دینی فکر کا نہیں ہے، بلکہ غیر دینی فکر کے اندر بھی ایک انتظار ہوا کرتا ہے. آپ دنیا کی کسی بھی نظام سے گفتگو کریں اور اس نظام کے آئیڈیل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ یقیناً آپ سے کہے گا کہ ایک آئیڈیل ہے جو آنے والا ہے، چاہے وہ باطل افکار ہوں کہ جو نابود ہو چکے، ختم ہو چکے، جیسے کمیونزم اور سوشلزم، اور چاہے وہ افکار ہوں جن کا بطلان ابھی بھی ثابت ہونے کے مرحلے میں ہے، جیسے کہ سرمایہ داری اور کیپٹلزم. لیکن ان تمام کے اندر ایک انتظار کی کیفیت رہتی ہے، اور ادیان کے اندر تو بالاخص. دین چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہوا ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، یا شریعت نبی اکرم ہو، ان تمام کے اندر ایک انتظار کا کانسیپٹ ہے. اور انتظار در حقیقت ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک آفاقی واقعہ. ہر قوم نے ایک انتظار کے مرحلے کو گزارا ہے. حضرت نوح نے اپنی قوم کے اوپر آنے والی عذاب کے لیے انتظار کیا. شروع میں چاہا کہ تبلیغ ہو اور یہ قوم ہدایت کو قبول کرے، تو پہلے ہدایت قبول ہونے کا انتظار ہوا اور اس کے بعد پھر ایک عذاب کا انتظار ہوا. بس یہ انتظار حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بعد تمام زمانوں کے اندر کسی نہ کسی چیز کا انتظار ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے اسلام نے انتظار کا ایک تصور دیا جو تمام فرقوں کے اندر موجود ہے، تمام گروہوں کے اندر موجود ہے. سب اس بات کے معتقد ہیں کہ ایک نجات دینے والے کا انتظار اسلام کے اندر اہمیت رکھتا ہے. اس انتظار کی ایک خاص کیفیت ہے. اس انتظار کی چند خاصیتیں ہیں جن کو ہم یہاں پر پہلے بیان کریں گے، اور اس کے بعد انتظار کے تقاضوں کے اوپر جو ہمارا اصلی موضوع ہے منتقل ہو جائیں گے. ہم نے یہاں پر چار خاصیتوں کا ذکر کیا ہے. جس انتظار کا اسلام نے حکم دیا ہے، جس انتظار کو اسلام نے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایک آئیڈیل زمانے کا انتظار کرنا ہے، اس کی چار خاصیتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ مستقبل جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ تردید ناپذیر ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جس نے ہونا ہی ہے. یہ وہ انتظار نہیں ہے جو شاید نا امیدی میں تبدیل ہو جائے، شاید مایوسی میں تبدیل ہو جائے، شاید ایسا نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. نبی اکرم کی دسیوں روایات موجود ہیں، فرماتے ہیں اگر قیامت سے پہلے ایک دن بھی رہ گیا ہوگا تو پروردگار عالم ان امام برحق کو نازل فرمائے گا، ان کی حکومت کو قائم کرے گا، اس اچھے مستقبل کو انسانیت دیکھ پائے گی. بس یہ تردید نہیں کی جا سکتی. کوئی اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ممکن ہے ارادہ الہی میں تبدیلی واقع ہو جائے. تمام تر نظریاتی امکانات کے باوجود نبی اکرم کا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی، اور ظاہر ہے کہ اس سے امید بڑھتی ہے انسان کے اندر. دوسری خاصیت اس انتظار کی یہ ہے کہ یہ انتظار ایک جامع کمال کا انتظار ہے، یعنی یہ انتظار صرف مادی میدان میں حرکت کا انتظار نہیں ہے. ٹیکنالوجی کی سپریئرٹی، किसी नई टेक्नोलॉजी की आमद जिससे इंसान की आसाइशें बढ़ जाएं, आराम बढ़ जाए, मादा परस्ती में इजाफा हो, ये वो इंतजार नहीं है। ये इंतजार एक जामे इंतजार है, इसके अंदर मानवियत ने भी कमाल हासिल करना है। दर हकीकत दोनों महवरों पर कमाल हासिल होगा, मानवी मैदान में भी और मादी मैदान के अंदर भी। लिहाजा हमारे पास रिवायात मौजूद हैं कि फरमाते हैं जमीन और आसमान अपने खजानों को उगल देंगे, इंसानों की अकलें कमाल पर पहुंच जाएंगी और इंसान उलूम के वो मनाजिर देखेंगे जो अब तक जाहिर नहीं हुए थे। अलबत्ता यह अर्ज करता चलूं कि मादी कमाल भी हासिल होगा लेकिन हाकिम अंसर मानवी कमाल है। उसकी वजह यह है कि परवरदिगार आलम ने मादी कामयाबियों को भी मानवी कामयाबी के अंदर करार दिया है। तो जब इमाम आली मकाम की तशरीफ आवरी पर वो मानवी कामयाबी हासिल होगी तो खुद ब खुद मादी कामयाबी भी हासिल होना शुरू हो जाएगी और उससे कहीं ज्यादा, जिसको इंसान सोच भी सकता था। तीसरा मामला ये कि ये इंतजार और ये अच्छा मुस्तकबिल कोई इलाकाई मुस्तकबिल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जो कामयाबी नसीब होने वाली है वो शाम और इराक के अंदर नसीब होगी और बाकी इलाके महरूम रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कामयाबी सिर्फ मशरकी वस्ता के अंदर हासिल होगी, मिडिल ईस्ट के अंदर हासिल होगी, जो अंबिया की आमद शुद का एक मरकज रहा है। ये कामयाबी एक आफाकी कामयाबी है, एक आलमी कामयाबी है। लिहाजा हम देखते हैं कि इमाम अली मकाम की तशरीफ आवरी की अलामतों के सिलसिले में रोमियों का तस्करा है, हिंदुस्तान का तस्करा है, चीन का तस्करा है, मुख्तलिफ अकवाम का तस्करा है और इसी एतबार से पूरी दुनिया की आबादी के मुतासर होने का तस्करा है। लिखा है कि जहूर से पहले कितने लोग मारे जाएंगे, पूरी दुनिया की आबादी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब यह कि यह तब्दीली कोई इलाकाई तब्दीली नहीं है, ये एक आफाकी तब्दीली है, एक आलमी तब्दीली है जिसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। और चौथी सिफत इस इंतजार की और अच्छे मुस्तकबिल की यह है कि यह जबरी नहीं है, होगा जरूर होगा लेकिन जबर के साथ नहीं होगा, इरादे और इख्तियार के साथ होगा। दर हकीकत इंसान की नेचर में इरादा और इख्तियार है, तो यह हो नहीं सकता कि परवरदिगार आलम इंसानों के इरादे और उनके इख्तियार को सल्ब कर दे और एक नई हालत को जाहिर कर दे। मंतिकी एतबार से अगर खुदा तआला ने यही करना होता तो अंबिया भेजने की जरूरत नहीं थी, फिर इतनी तुरानी गैबत की जरूरत नहीं थी। खालिक मताल इसी काम को अगर जबर के जरिए से करना चाहता तो 1200 साल पहले कर देता, अंबिया को भी इरसाल न फरमाता, यूं ही ये काम अंजाम पा जाता। तो दूसरी आखिरी बात हमें समझ में आई वो ये कि ये इंतजार एक ऐसे मुस्तकबिल का है जिसने आना तो है, यकीनी है, लेकिन इरादे और इख्तियार की दखालत है। इंसानों का अपना एक किरदार है जिसको उन्हें अदा करना होगा, एक खास तैयारी है जिसको उन्हें जाहिर करनी होगी। जब वो तैयारी होती है, जब वो माहौल फराहम होता है, तब इमाम बरहक का नुजूल होता है, उनकी तशरीफ आवरी होती है और माशरा तब्दीली की समत में जाता है। बस इन तमाम बातों से हमें यह एहसास होता है कि यहां पर मुंतजर का अपना एक किरदार है। जो अच्छे मुस्तकबिल का इंतजार कर रहा है, इस्लाम ने इसको अफजलुल इबादा करार दिया है, इंतजार उल फरज अफजलुल इबादा का, ये बेहतरीन इबादत है, फहाल इंतजार है, ये कोई साकित रहने वाला इंतजार नहीं है। कहा तुम्हारे इरादे और इख्तियार में है, उम्मीद भी दिलाता है, इरादे और इख्तियार में भी छोड़ देता है, कहता है कुछ करोगे तो होगा। बस मुंतजर को अपना किरदार अदा करना होगा। जो इमाम का इंतजार करने वाला है, इस्लाम के उस अच्छे मुस्तकबिल का इंतजार करने वाला है, उसे अपना किरदार अदा करना होगा। उसकी वजह यह है जो बस मुंतजर का एक किरदार है और उसको अपना ये किरदार अदा करना होगा। तब्दीली बहुत अजीम शान तब्दीली है। परवरदिगार आलम 2000 साल पहले आने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस लेकर आएगा। खालिक मुताल ने नहीं मालूम कितने इंसानों को कमाल तक पहुंचाना है इस अजीम शान तहरीक के जरिए से। मुंतजर ये कह नहीं सकता मैं अच्छे मुस्तकबिल का मुंतजर हूं लेकिन खामोश मुंतजर हूं, तमाशाई हूं। यहां कोई तमाशाई नहीं है। ये दुनिया दर हकीकत दो महाज के अंदर तकसीम हो गई होगी, हक का महाज या बातिल का महाज। तो जिस किसी ने भी किरदार अदा करना है, या हक के साथ अदा करना है या बातिल के साथ अदा करना है। कोई ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस मार्के में शिरकत नहीं करना चाहता। नहीं, आफाकी मामला है। یعنی ایسا نہیں ہے دنیا کے کسی گوشے کے اندر کوئی کام انجام پا رہا ہے، کوئی شخص کہہ کہ میں تو کسی اور گوشے کے اندر موجود تھا لہذا میرا کوئی کردار نہیں ہوگا. پس ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر اس اچھے مستقبل کی امید دل میں رکھنے والا کوئی مومن موجود ہے تو اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک عالمی تحریک ہے جس کا ہر ایک کو حصہ بننا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کفر کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ یہ عالمی تحریک تبدیل نہ ہو، یعنی یہ موومنٹ عالمی نہ بنے، علاقائی بن جائے. کچھ لوگ شرکت کریں، باقی اس میں نیوٹرلزم کا اظہار کریں، باقی کہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسلام کی خواہش یہ ہے کہ نہیں، ہر انسان اپنا کردار ادا کرے. اس اعتبار سے ہم نے ایک پروگرام بنانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ اگر کوئی معاشرہ چاہے کہ اپنے انتظار کے کردار کو، فعال انتظار کردار کے کردار کو ادا کرے، تو وہ کس پروگرام کے تحت کام کر پائے گا. ایک اجمالی خاکہ ہم نے اس بحث کے لیے انتخاب کیا ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے خیال میں اگر کوئی شخص اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے کردار کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. انتظار کے کردار کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا تو اس کا انفرادی انتظار اور انفرادی اس کی فعالیت، اور دوسرا اس کی معاشرتی فعالیت، معاشرے کے اندر وہ کیا کردار ادا کرنا چاہے گا، کس طریقے سے کردار ادا ہو پائے گا. انفرادی طور پر بھی اگر ذمہ داریوں کو لیں تو اس کو بھی ہم نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے، اور اس کو ہم بیان کرتے ہوئے اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے. بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا کردار ادا کرے تو یا انفرادی ہے یا معاشرتی. انفرادی طور پر کیا ہو سکتا ہے، دو موضوعات ذہن میں آتے ہیں، ایک مانوی کردار اور ایک مادی کردار. پہلے ہم مانوی کردار کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مادی کردار کے اصولوں کی تشریح کریں گے. مانوی طور پر تین اہم نکات ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منتظر کے اندر حاصل ہونے چاہیے. سب سے پہلا معاملہ بنیادی عقل و شعور کی فراہمی ہے، بنیادی عقل و شعور کی تقویت ہے. بنیادی عقل و شعور کی تقویت پہ ہم کیوں اصرار کر رہے ہیں، یعنی اپنی فکر اپنے شعور کو ایک خاص عقلی معیار تک لے آئے، عقل میں غلامی کی عادت نہ ہو اس کے اندر، فکر و شعور کے اندر آزادی رکھتا ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق جب امام علی مقام تشریف لائیں گے تو معاشرے کے اندر ایک اصلاحی عمل کو شروع کریں گے، ایک اصلاحی عمل شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال کے اندر وہ دین جو نبی اکرم لے کر آئے تھے دسیوں تبدیلیوں کا شکار ہو چکا ہوگا، دسیوں انحرافات کا شکار ہو چکا ہوگا. امام ان تمام انحرافات کا خاتمہ کر دیں گے اور دین کو اس کے اساس اور بنیاد کی طرف پلٹا دیں گے. اب منتظر کی پہلی خاصیت کیا ہونی چاہیے، انفرادی طور پر مانوی میدان میں عقل و شعور میں اتنا کامل ہو کہ جب امام عالی مقام اس کے سامنے اسلام کو اس کی اصل پر پلٹائیں اعتراض نہ کرے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اتنا آگاہ ہو کہ اصل اور نقل کو تشخیص دے سکے، اصل اور انحراف کو تشخیص دے سکے. امام عالی مقام سے پہلے شاید مکمل طریقے سے دین کو اصل پہ پلٹانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ عقل و شعور کے میدان میں ہم اتنے تیار ہوں کہ جب امام عالی مقام تشریف لائیں اور اپنے بیانات کے ذریعے سے اسلام کو اس کے اساس پر پلٹائیں تو نعوذ باللہ ہم معترضین میں شامل نہ ہو جائیں. امام کے بیان اور امام کے استدلال کو سمجھنے کی طاقت ہمارے اندر ہو، بنیادی اسلامی عقائد اتنے مضبوط ہوں ہمارے اندر کہ ہمارے سامنے معاملے کی تشریح آسان ہو جائے. البتہ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہم انحراف لانے والے ہر شخص کو آج سے قبول کرنا شروع کر دیں کہ یہ اصل پہ پلٹا رہا ہوگا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہ ہو کہ اصل پر پلٹانے کے بہانے ہمارے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. بس عرض یہ نہیں ہے کہ ہم انحراف کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اصل یہ ہے کہ عقل اور شعور کے مطابق اصل پر لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی عقائد کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے. بس اگر اس کا نتیجہ لیں اس پہلے پوائنٹ کا تو بنیادی عقائد کا مطالعہ بہت ضروری ہے، تفسیر کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، قرآن کریم کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے بنیادی مسائل حل ہوئے ہوئے ہوں، ہمارے سامنے قرآن کریم اور احادیث نبوی اور آئمہ کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد کی تشریح ہوئی بھی ہو، کوئی اصلاح کرنا چاہے ہمارا ذہن تیار ہو. دوسرا معاملہ انفرادی مانوی میدان کے اندر روح کی مانوی ترقی اور امام علی مقام کی ذات مقدس سے رابطے کی استواری ہے. روح کو ترقی دینا ہمارے فرائض میں سے ہے. عبادات کا ایک خاص پروگرام ہونا چاہیے. ہر انسان کی زندگی میں عبادات کا کردار ایسا ہو کہ اس کی روح کو ترقی دے رہا ہو, اس کی روح پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل رہی ہو. معنویت کو طے کرنا انتہائی ضروری ہوگا, روحانیت کو طے کرنا انتہائی ضروری ہوگا. بس خاص پروگرام بنانے چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارا ایک رابطہ اس عالم سے برقرار ہو سکے جس کو ہم عالم معنویت تعبیر کرتے ہیں. اب اس میں بنیادی اصولوں کی پیروی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک قلبی طہارت, عبادات کا ایک عمل, نماز شب, نماز جماعت, قرآن کریم کی تلاوت, دعاؤں کا پڑھنا اور دعاؤں کا واقعاً دل سے پڑھا جانا, دعائے عہد کہ جو امام علی مقام کے ساتھ ایک رابطہ ہے. مجموعی کوشش یہ ہو کہ انسان ایسا نہ ہو صرف نظریاتی میدان میں آگے بڑھتا رہے اور روحانی اعتبار سے اس کو جس میدان پر چلنا تھا وہ میدان اس کے ہاتھ سے نکل جائے, روح تیار ہوتی رہے. ہم صرف آرگنائزیشنز بنانے کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر انسانوں کو انسان بنانے کی بات کر رہے ہیں, ان کو روحانی طور پر اس طرح سے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو آپ عالم معنویت تعبیر کرتے ہیں. خدا متعال سے ایک رابطہ بنے, دلی رابطہ بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر اس رابطے کی کتنی گنجائش موجود ہے. یعنی جب وہ خدا متعال کو پکارے تو دل سے پکارے, اور جب وہ اپنے امام کو پکارے تو دل سے پکارے. ایسی ایک چیز انسانوں کے درمیان قائم ہو, اور یقین فرمائیے کہ یہ معنویت انسانوں کے اندر اپنے کردار کو دکھا دے گی, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہ رہے ہوں. یعنی فرض فرمائیے امریکہ میں رہ رہا ہے, یورپ میں رہ رہا ہے, جاپان میں رہ رہا ہے, یا کہیں اور مقام پر, اگر یہ معنویت اس کے دل میں ہوگی تو خود بخود اس امام کے ساتھ ایک رابطے میں لے آئے گی. اور تبدیلی سے پہلے یہ شخص جو ہے وہ بے احتمال قوی آگاہ ہو پائے گا. ایک تیسرا عنصر جو ہم سمجھتے ہیں انفرادی معنوی تقاضوں کے اندر انتہائی اہم ہے اور شاید دوسرے کے اندر بھی شامل ہو, وہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا ہے. معنوی کوئی ترقی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. معنوی کوئی ترقی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن اس عمل میں انتہائی ضروری ہوگا. آپ جس مستقبل کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے تو کوئی دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل نہیں کر پایا. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس امام منتظر کی کوئی خدمت کر سکیں, ان کی تحریک کے اندر کوئی کام کر سکیں, تو ہمیں اپنی ذات کے اوپر اتنا کنٹرول کرنا پڑے گا کہ کم از کم یہ مادی خواہشات ہمیں راستے سے ہٹا نہ سکیں. بس بنیادی اصولوں کو دیکھنا پڑے گا, بنیادی سادگی, بنیادی قناعت, بنیادی طور پر حلال و حرام کی تشخیص, یہ سب کا سب ہماری ذات کے اندر آ جانا چاہیے. اخلاقی اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کیجئے. شجاعت ایک اچھائی ہے, اس کو اپنے اندر لائیے. ضبط نفس ایک اچھائی ہے, اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے. اور سب سے اہم میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, سادگی اور قناعت. جو انسان قانع ہوگا وہ دنیا کی آرزوں, امیدوں اور اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر لے گا. لیکن جو قانع نہیں ہو پایا, جو سادہ زندگی نہیں گزار پایا, وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ لہذا آپ اصول دیکھیں گے تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر بنیادی سادگی کو اختیار کریں گے. بنیادی سادگی کہاں آنی چاہیے؟ عملی طور پر, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عملی بات بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر. بنیادی سادگی آپ کے لباس کے اندر, آپ کے کھانے پینے کے اندر, بنیادی سادگی آپ کی زندگی کے لوازمات کے اندر. کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ اس کا دل دنیا میں نہیں جھکا ہوا, اس کا دل کسی اور سمت جھکا ہوا ہے. لہذا ہمارے سامنے نمونے عمل بہت زیادہ موجود ہیں. جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے امام کی خدمت کے لیے کچھ کیا, انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زندگی کے اندر سادگی اختیار کی. انہوں نے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ان معنوی لذتوں سے اور آسائشوں سے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. خدا نے متعال دینے والا ہے, پروردگار عالم کا وعدہ موجود ہے, لیکن اس دنیا سے وہ ان خواہشات سے گزر گئے تاکہ اپنے آپ کو ایک بڑی دنیا کے لیے اور ایک اعلیٰ ہدف کے لیے تیار کر سکیں. ریاکاری, تسنن, خود نمائی, ان تمام چیزوں سے گریز انتہائی ضروری ہے. نمائش پروردگار عالم کے دین کا حصہ نہیں بن پائے گا. بناوٹی کام کرنا, مصنوعی کام کرنا, اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرنا, ان تمام چیزوں سے خدا نمتال کا دین نہیں پھیل سکتا. اس بنیادی سادگی کی ضرورت ہے, اس بنیادی خلوص کی ضرورت ہے. اور اگر اس پورے مانوی میدان کی ایک جملے میں تشریح کرنا چاہیں تو سب کا سب خدا کی سمت جانا ضروری ہے. تمام اعمال, تمام کردار, تمام خیالات, تمام نظریات, سب کے سب اللہ کی سمت بڑھیں. یعنی صبح نماز فجر سے لے کر رات سونے تک جتنا کچھ نظر آئے ذات کے اندر وہ الہی نظر آئے. اگر میں اور آپ یہ کام کر سکے تو ہم ان امام منتظر کی کوئی نہ کوئی خدمت کر پائیں گے اور اس عظیم تبدیلی کے وقت ان کے اصحاب میں رہنے کے قابل بن پائیں گے, ورنہ بعید ہے کہ ہم اس عظیم الشان تبدیلی کے وقت حتیٰ اپنے آپ کے اوپر بھی کوئی کنٹرول کر پائیں. نہیں معلوم جو خواہشات نفسانی کا شکار ہو وہ اس تبدیلی کے وقت ان خواہشات نفسانی کے نتیجے میں کس گہرائی میں جا کر گر جائے, کس ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جائے. بس یہ انفرادی معنوی عمل ہے جو انجام دینا ہوگا. اب اس کے بعد مادی طور پر کیا ضروری ہے, مثال کے طور پر کیا مہارتوں کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کے بارے میں صرف ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت پڑے گی, مثال کے طور پر کیا فوج کی ضرورت پڑے گی, تو کیا چیز تیار کی جائے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ امام علی مقام کی تشریف آوری پر چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں اس سے بدل جائیں گی, ان کی کچھ اور حقیقت بھی آشکار ہو جائے گی. ممکن ہے آج ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہوں کمیونیکیشن کے لیے, ٹرانسپورٹیشن کے لیے, اپنی نالج کو اسٹور کرنے کے لیے, لیکن اس زمانے میں ان تینوں فیلڈز کے اندر یہی کام کہیں بہتر طریقے سے انجام پائے کسی اور طریقے سے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بہت زیادہ مادی وسائل, ٹیکنالوجی اور فوج کی ضرورت پڑے. میرے خیال میں سب سے اہم عنصر مانوی ترقی کا ہے. ہاں یہ کہ ان چیزوں کی بھی ضرورت مادی زندگی میں پڑنی ہے, لہٰذا ان کا بھی وسائل کا فراہم ہونا ضروری ہے, لیکن یہ چیزیں معیار نہیں بن پائیں گی. یعنی کوئی شخص کہے میں نے $1 ارب جمع کیا ہوا یہ کافی ہے, بس مانوی میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے خیال میں یہ ابس ہے. اس سے زیادہ پیسہ کفار کے پاس موجود ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو سکے گا. تو سب سے پہلے مانوی عمل اور اس کے بعد پھر مادی عمل کی کوئی ہمیں ضرورت پڑے گی. یوں پہلے اس سے کہ ہم نے تشریح کر دی وہ یہ کہ اگر کوئی امام کا منتظر ہے, انفرادی کام انجام دینا چاہتا ہے, اس انفرادی کام میں کیا انجام دے. البتہ اس کے ساتھ ہی ایک اور حصہ بھی لگانا چاہوں گا, وہ یہ کہ اسی انفرادی عمل میں اپنے خاندان کو بھی شریک کرے. قو انفسکم و اہلیکم من النار, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے امام کی خدمت کرے تو نہ صرف خود خدمت کرے بلکہ اپنے ماحول کو تیار کرے. اچھا یہ بھی ایک آفاقی حقیقت ہے, وہ یہ کہ اگر میں اور آپ اللہ کے راستے پر چل نکلے, خدا نے متعال خود بخود ہمارے ذریعے سے ہمارے محیط کے اوپر اور ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر, ایٹماسفیئر کے اوپر اثر ڈلوا دے گا. جو نزدیکی افراد ہوں گے خود بخود متاثر ہو رہے ہوں گے. پرہیزگار باپ کا کی اولاد میں امکان زیادہ ہوگا کہ اس کی اولاد پرہیزگار رہے. ایک اچھے گھر کے ماحول میں زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ اولاد اچھی بنے. خاندان کے اچھے ماحول کے اندر افراد کے بہتری کا امکان زیادہ بڑھ جائے گا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ تاثیر تو خدا نے متعال خود بخود ڈالے گا, یحببکم اللہ کے تحت, کہ خدا نے متعال تمہیں خود بخود محبوب کر دے گا. اور کچھ ہمیں انجام دینا ہوگا اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, عائزہ, اقربا, اولاد, اہل خاندان, تاکہ وہ بھی کسی طریقے سے اس اصلاحی عمل کے اندر شرکت کر پائیں. بس معاشرے کا ایک حصہ ہم انفرادی عمل کے ذریعے سے اصلاح کر سکتے ہیں. ظاہر ہے میرا اور آپ کا خاندان ہی ہے جو معاشرہ بنا رہا ہوتا ہے. تو اگر میں اچھائی کی طرف چل نکلا اور اپنے خاندان کے افراد کو متاثر کیا, تو کم سے کم معاشرے کے ایک یونٹ کو میں نے خود بخود اصلاحی عمل کے اندر شریک کر لیا, اور میں نے در حقیقت ابھی معاشرتی عمل پر کوئی توجہ نہیں دی ہے. تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا انتہائی ضروری ہے. اب معاشرتی اعتبار سے کیا کرے؟ معاشرہ در حقیقت ایک بہت پیچیدہ عمل کا نام ہے. انسان معاشرتی کام کے اندر اپنے اصولوں کو کسی اور طرح دیکھتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر اپنی ذات کی اصلاح کرنا چاہوں, نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو, اگلے ہی دن سے واجب اور مستحب ساری نمازیں شروع کر سکتا ہے. ممکن ہے آج ایسا انسان ہو کہ تقوی اور پرہیزگاری سے کوسوں دور ہو, اور عین ممکن ہے کہ ایک تبدیلی کے نتیجے میں کل سے پاکیزگی حاصل کر لے, کل دنیا کے مومنوں میں شمار ہونے لگے. لیکن معاشرہ ایسا نہیں ہے. معاشرے میں آنے والی تبدیلی یکایک نہیں ہوا کرتی. معاشرے میں تبدیلی اپنے تدریجی عمل کو گزار کر آیا کرتی ہے. لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کی داستانیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر دسیوں سال تربیتی عمل کو جاری رکھا، دسیوں سال انہیں مختلف قسم کی توانائیاں دیں، لیکن جب دسیوں سال کی تربیت کے بعد قوم امالکہ کے سامنے پہنچے تو قوم امالکہ سے کہا، ان سے کہا کہ ان سے لڑو، کہا کہ ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ نبی کے لیے سخت عمل تھا کہ وہ دسیوں سال اس قوم کے اوپر محنت کرتے آئے تھے تاکہ اللہ کی اطاعت میں قدم بڑھائے، لیکن جب قدم بڑھانے کا موقع آیا تو اس قوم نے اپنے آپ کو زمین سے متصل کر دیا۔ معاشرہ یوں ہے، معاشرہ اپنا ٹائم لیتا ہے، اور اے ممکن ہے کہ دسیوں سال کی محنت کے باوجود یہ معاشرہ کوئی نتیجہ نہ دے۔ بس ہم اس کو فردی کارروائی پر قیاس نہیں کر سکتے، فرد تو اپنے آپ کو ایک رات میں تبدیل کر سکتا ہے، فرد کے لیے تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ایک رات کے اندر وہ، میں نے عرض کیا، فسق و فجور کو کے بجائے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے، لیکن معاشرہ ایسا نہیں ہے، معاشرے کو ایک لمبے پروسیس میں ڈالنا ہوگا۔ اب وہ لمبا پروسیس کیا بن سکتا ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص کر امام منتظر کے حوالے سے کہ ایک امام نے تشریف لانا ہے اور نظاموں کو تبدیل کر دینا ہے، معاشرے کی ہر چیز تہوبالا ہو جائے گی۔ اس خاطر پہلی کوشش جو ہماری ہونی چاہیے ہے وہ موجودہ کفرآمیز اور مادہ پرست معاشرے کی خرابیوں کو بیان کرنا۔ یہ جو ہم نے عرض کیا، اس کی مصلحت یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ اسی مادہ پرستی کے اوپر خوش ہو گئے ہیں۔ آج دنیا میں غربت ہے، ظلم ہے، افلاس ہے، بربادی ہے، تباہی، ناامنی، سب کچھ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دل اسی پر خوش ہو گئے، کچھ لوگ اسی پر قانع ہو گئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے، بعض اوقات حقیقت کے بجائے سایوں پر خوش ہو جاتا ہے۔ افلاطون 2000 سال پہلے کہتا ہے کہ بعض انسان غاروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، سائے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ درک نہیں کر پاتے، لیکن نہیں معلوم کیوں سایوں کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، سایوں کے اوپر زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج کا مادہ پرس انسان بھی ایسا ہی ہے، اسے غلامی دے دی گئی، یہ غلامی پہ خوش رہ گیا، اسے مصیبتیں دے دی گئیں، یہ مصیبتوں پہ خوش ہو گیا، اسے ایسی کارروائیوں کے اندر ملوث کر دیا گیا جو اس کے انسانی وجود کو حیوانیت کے حد تک پس لے گئی، لیکن یہ اسی پہ خوش ہو گیا۔ بس کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسانیت کو موجودہ نظام کی خرابیوں سے آگاہ کرنا۔ البتہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی نعرے کی حد میں نہیں ہونا چاہیے، معاملہ چند نعرے لگانے کا نہیں ہے، معاملہ چند بینرز لگا دینے کا نہیں ہے، ایک اکیڈمک کام کی ضرورت ہے، باقاعدہ علمی کام انجام پائے۔ وہ یہ کہ آج پاکستان کے معاشرے میں مثال کے طور پر، یا دنیا کے کسی بھی اور خطے کے اندر بیٹھا مومن یہ جائزہ لے کہ اس مادہ پرست نظام کی خرابیاں کیا رہیں، انسانی زندگی پر اس کے مضر اثرات کیا مرتب ہوئے۔ تو پاکستان کا مثال کے طور پر جہاں میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، سیاسی نظام کیا خرابیاں لے کر آیا، اس مادہ پرست سیاسی نظام نے، اقتصادی نظام نے، معاشرتی نظام اور ثقافتی نظام نے انسانیت کو کن مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ اور پاکستان جیسا ملک تو کسی اور کی غلامی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، میں تو بات کروں گا عالمی سطح کی۔ عالمی سطح پر جا کر دیکھا جائے کہ یہ جو مادہ پرست نظام اس وقت دنیا کے اندر حاکم ہے، سیاسی طور پر انسانوں کو کیا تحفہ دیا اس نے، اقتصادی طور پر انسانوں کو کن مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، استعمار کا دور، تیسری دنیا کی سختیاں، مصیبتیں، مشقتیں، 80% سے زیادہ لوگوں کا دوسروں کا محتاج ہو جانا، 20% آبادی کا فقر و فاقہ کے اندر اس طرح سے مبتلا ہونا کہ 3 وقت کھانا بھی حاصل نہ کر سکیں۔ یہ تمام تفصیلات لوگوں کے سامنے علمی سطح کے اوپر بیان ہونی چاہیے تاکہ اس فریب سے باہر نکلنے کو تیار ہوں کسی طریقے سے۔ یہ جو سراب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس سراب سے باہر آئے، یہ سمجھ رہے ہیں کفر بھی کامیابی دلا دے گا، کفر اور شرک کامیابی نہیں دلا سکتا، شیطان کا نظام کبھی بھی انسان کو کامیابی نہیں دلا پائے گا۔ اس بات کا احساس ہونا علمی سطح پر انتہائی ضروری ہے۔ انسان اس شعور کو حاصل کرے کہ جب تک وہ خدا کے محور پہ نہیں چلے گا اسے کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ جتنی کامیابیاں شیطان دلا رہا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے، یہ وہ سراب ہے، یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، قرآن کریم فرماتا ہے یہ وہ سراب ہے جس کو پیاسا پانی سمجھنے لگتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے, اور جب بڑھتا رہتا ہے تو آخر میں جا کر دیکھتا ہے کہ سوائے بے ہدفی کے کچھ حاصل نہیں ہوا, وہی جو کچھ آج مغربی ثقافتی نظام میں حاصل ہو رہا ہے. مغربی ثقافتی نظام, مادہ پرست ثقافتی نظام کے اندر کچھ تو وہ ہیں کہ جو ترقی پذیر کہلا رہے ہیں, جو اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس پر مغربی ممالک پہنچ چکے, اور جو پہنچ چکے ہیں وہ خود اپنے اندر بے ہدفی کا شکار ہیں. مغرب کے بڑے بڑے مفکرین اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, رینے گینون اور دسیوں ایسے مفکرین جانتے ہیں کہ معاشرہ تباہی کا شکار ہو چکا ہے, معاشرہ بربادی کا شکار ہو چکا ہے, انسانوں کے پاس اہداف نہیں رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ انسان وہی پست حیوانی زندگی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. جو اس نتیجے پر پہنچ گئے وہ خود ایک لحاظ سے بہتر ہیں کہ کم سے کم اس نتیجے کو دیکھ لیا انہوں نے. بے وقوف تو وہ ہیں جن کو اب اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس راستے پر جس کا اختتام بے ہدفی اور حیوانیت کے اندر ہے, شہوت پرستی کے ذریعے سے, خواہشات نفسانی کے ذریعے سے. لہذا ہم نے کہا کہ منتظر امام کی پہلی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہو تاکہ اس بے ہدف زندگی کا شکار نہ ہو پائے. بس پہلا کام جو کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ کفر آمیز, شرک آمیز, مادہ پرست نظاموں کی خرابیوں کو بیان ہونا تاکہ لوگوں کے دل یہاں سے نکل آئیں, کچھ کرنے کا عزم بنے, بہتری کی خواہش نکلے. دوسرا کام یہ ہے کہ ایک مطلوب نظام کو ترسیم کیا جائے. کون سا نظام وہ ہوگا جو ہمارے خیال میں ایک آئیڈیل اسلامی نظام بن پائے گا؟ وہ معاشرہ جس کی سمت ہم چاہیں گے کہ بڑھیں, وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ کیوں اس کو کرنا ضروری ہے؟ صرف تخریب کرنا کافی نہیں ہے, صرف ڈسٹرکشن کافی نہیں ہوگا, صرف کرٹیسزم کافی نہیں ہوگا, لوگوں کو امید دلانے کے لیے ایک نظام بھی پیش کرنا ہوگا جو در حقیقت لوگوں کو یہ بتائے کہ کس مشکل سے نکل کر ان کو کس آسانی کی سمت جانے کی دعوت دی جا رہی ہے. البتہ اس کے اندر ہم دنیا کے اندر پیش آنے والے مختلف تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 26 سال پہلے جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر انقلاب آیا, اس کے بعد سے مسلسل انہوں نے تجربات کیے ہیں, مسلسل ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کو بنانے کے لیے اپنے لیے نظام کو تشکیل دیا ہے, تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. مختلف تحریکیں ہیں, جیسے حزب اللہ ہے, حماس, اسلامی جہاد, مصر کے اندر حتی بعض تحریکیں, پاکستان کے اندر حتی بعض تحریکیں. اگر کسی کے پاس کوئی مثبت نقطہ ہے ہمیں اسے حاصل کرنا چاہیے, اور یہ کام بھی علمی سطح پر انجام پائے. میں صرف نعروں کی بات نہیں کر رہا, علمی سطح پر اسلامی نظام کی ترسیم ہو, اسلامی نظام کی خد و خال واضح کیے جائیں تاکہ اگر ہم ایک قدم بھی بڑھائیں تو ایک مثبت قدم ہو, ایک قدم بھی بڑھائیں تو ایک عملی ہدف سے نزدیک لے کر آئے. بس میں سمجھتا ہوں اداروں کی تشکیل انتہائی ضروری ہوگی, اس تخریبی عمل کے لیے بھی اور اس تعمیری عمل کے لیے بھی جس کی میں تشریح ابھی عرض کروں گا. تیسرا کام, نظریاتی کام تو انجام پائیں کہ آپ موجودہ مادہ پرست نظام پر تنقید کریں, آپ ایک آئیڈیل اسلامک سسٹم کو بنانے کی کوشش کریں, اس کے ساتھ عملی کاوش, عملی جدوجہد, کس محور کے اوپر؟ لوگوں کے اندر تحرک کے محور پر. لوگ اس وقت ناامیدی کے عالم میں, لوگ اس وقت بے بسی کے عالم میں اپنی اپنی زندگیوں کے اندر مصروف ہو گئے ہیں, نہیں سمجھ پا رہے ہمیں کیا کرنا ہے. جو پہلے کسی تحرک کا حصہ بھی تھے اب اس تحرک سے باہر آ گئے, اپنی اپنی زندگیوں کے اندر مشغول ہو گئے. بہت ضروری ہے کہ ہم اکیڈمکس کی سطح پر نظریاتی کوشش کریں, عملی میدان میں ان انسانوں کو امید دلانے کے لیے, ان کے اندر جنب و جوش اور تحرک لانے کے لیے ایک مستقل تربیتی نظام کو تشکیل دے دیں. ایک ایسا مستقل تربیتی نظام جس کے اندر نئے خون کی آمد آسانی سے فراہم ہو سکے, پرانے افراد کو بھی جذب کیا جائے. جن لوگوں نے کوششیں کی, کاوشیں کی, ان کی کاوشوں کوششوں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن نئے افراد کو جذب کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ اگر ہم ایک مستقل عملی تربیتی نظام تشکیل دیں تو پاکستان کے چپے چپے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ جو ہم لوگوں کے اندر تحرک لے کر آئیں, لوگوں کو ایک موومنٹ کا حصہ بنائیں, اس کے بعد دوسرا حصہ ان کے اندر تربیت کو ایجاد کرنا. ہم سمجھتے ہیں ایک متمرکز تربیتی نظام کی ضرورت ہے, یعنی لوگ اپنے مقام سے حرکت کریں, کسی جگہ پر جمع ہوں، ان کی تربیت کی جائے، اور تیسرے مرحلے میں انہیں دوبارہ معاشرے کے اندر بھیج دیا جائے ایک مستقل تربیتی پروگرام کے ساتھ. بس ہمیں پہلے مرحلے میں لوگوں کے اندر اسپارک دینے کی ضرورت ہوگی، لوگوں کے اندر ایسی چنگاری ڈالنے کی ضرورت ہوگی جس سے یہ لوگ اپنی جگہوں سے ہلنے کو تیار ہو جائیں. اور میں نے عرض کیا لوگوں کے اندر بنیادی فطری خواہش اس بات پر موجود ہے، خاص کر پاکستان کے عوام میں. دوسرے مرحلے پر ایک ایسی جگہ پر منتخب افراد کا اجتماع جن کو خاص تربیتی عمل سے گزارا جائے، اور تیسرے مرحلے پر یہی افراد جن کی تربیت کی گئی ہے دوبارہ معاشرے کے اندر ایک خاص منصوبے کے ساتھ بھیج دیے جائیں، ایک ایسا الہی منصوبہ جس میں ذات پر توجہ نہ ہو بلکہ خدا نے متعال کی طرف توجہ ہو، اور اس کے ذریعے سے یہ معاشرے کے اندر اپنے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں اور یہ ایک مستقل عمل میں تبدیل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے تربیت کر دیا افراد معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کیا، یہ افراد معاشرے کی مختلف ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لیں، یہ افراد معاشرے کے اندر مختلف کرداروں کو اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ پاکستان کے معاشرے کو ایک اچھے اسلامی معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکے. بس ہم سمجھتے ہیں چار سطح کے اوپر اس پروگرام کو انجام دینا ضروری ہے: عوام سے رابطہ، عوام میں تحرک، خاص افراد کی نظریاتی تربیت، عملی تربیت، ان افراد کا معاشرے کے اندر جانا، اور اس کے بعد پھیلے ہوئے پیغام کے حامل افراد کا معاشرے کی ذمہ داریوں کو حاصل کر لینا اور معاشرے کے اندر اپنے عمل کو انجام دے دینا. ہم سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں ایک انتظار کی کیفیت کو، ایک اچھے نظام قسم تحرک کی کیفیت کو برقرار کر پائیں گے. اب ہماری ضرورتیں کیا رہیں گی؟ ظاہر ہے ہم نے بہت وسیع پروگرام بتا دیا. پہلے مرحلے میں ہمیں چند اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوگی، اپنے موضوعات کے ماہرین فن کی ضرورت ہوگی، اس تقریبی کام کے لیے بھی، تقریبی اس معنی میں کہ مصنوعی کفرآمیز، شرکآمیز، مادہ پرست نظاموں پر تنقید کرنے کے لیے ان موضوعات کے ماہرین فن کی ضرورت ہوگی جن کی اسلامی تربیت ہماری ذمہ ہو اور اپنے موضوعات میں اسلام اور اس فکر کے تعارض کو یہ لوگ پیش کریں گے. بس سیاست میں ماہرین سیاست کی ضرورت ہوگی، اقتصاد میں، ثقافت میں، تاریخ میں، فلسفے میں، ان تمام میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جو اسلامی تعلیمات کو جذب کر چکے ہوں اور اپنے موضوعات کے اندر ان موضوعات کی خرابیوں کو بیان کرنے کے قابل ہوں. کتنے ہی لوگ ابھی بھی نظر آتے ہیں جو پاکستان میں موجود، میں پاکستان کی مثال بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ تعلق بنتا ہے، ورنہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہونا چاہیے، جو پوری دنیا کے اندر موجود قوانین کی اور قانونی نظام کی خامیوں کو بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس نظام کے اندر کیا خرابی ہے، اس سے انسان کے اوپر ہونے والا ظلم کس طریقے سے انجام پا رہا ہے، خاص کر پاکستان کے اندر. حقوقی نظام یہاں کا دیکھیے، لیگل سسٹم دیکھیے یہاں پر، تو آپ دیکھیں گے تباہ ہوا ہوا نظام ہے، کوئی انصاف حاصل نہیں کر پاتا، انصاف نہ سستا نہ کم وقت میں، دسیوں سال میں وسیع پیمانے کے اوپر وسائل اور ذرائع کی اتلاف اور ضائع ہونے کے بعد، اور وہ بھی اس کے لیے جس کے پاس طاقت ہو. کون سا حقوقی نظام بنا، کون سا انصاف کا نظام بنا؟ یہی سیاست کا حشر، یہی معاش معیشت کا حشر، اور یہی ثقافت کا حشر. بس ہمیں پہلے مرحلے میں نظاموں پر تنقید کے لیے متخصصین کی ضرورت ہے، اسپیشلسٹ ہوں مختلف فیلڈز کے، اور انہی اسپیشلسٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی اسلامی نظام کی تعمیر کے لیے بھی. میں نے عرض کیا بہت بڑا کام جمہوری اسلامی ایران کے اندر کافی بڑی سطح کے اوپر انجام پایا، ان سے بہت بڑی مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تیسرا معاملہ، انہی اسپیشلسٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی معاشرے کے لیے عمومی تربیتی نظام تشکیل دینے میں. میں نے عرض کیا ہمیں معاشرے کے اندر ماس موومنٹ ایجاد کرنی پڑے گی، لوگوں کے اندر ایک چنگاری ڈالنی پڑے گی جس سے وہ جذب ہوں، ان کی تربیت ہو، اپنے علاقے میں مزید تربیت کو انجام دیں، پھر وہ معاشرے کے اندر دوبارہ آئیں. اس کام کے لیے ہمیں ماہرین فن کی ضرورت ہوگی جو ہمارے سامنے اس عمل کی ترسیم کر سکیں کہ اس عمل کو انجام دینے کا مثالی طریقہ کار کیا ہوگا. ان ماہرین فن کے ساتھ ہمیں عوام الناس کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، ہم فکر لوگوں کی ضرورت ہے، اور درحقیقت ان تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار بنانا، کیسے ہم فکر عوام الناس تک پہنچا جا سکے. اس وقت بیریئرز بہت زیادہ ہیں، کہیں فرقوں کے بیریئر ہیں، کہیں علاقوں کے بیریئرز ہیں، کہیں زبانوں کا معاملہ ہے، کس طریقے سے ہم ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عوام الناس سے ایک رابطہ بنا سکیں. اور یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ عوام الناس اپنی جگہ پر تیار ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، صرف سمجھانے والوں کی دیر ہے. اور تیسری چیز جو ہمیں بہت ضروری چاہیے ہوگی وہ مضبوط مادی وسائل. البتہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ وہ آخری چیز ہے جو ہمیں درکار ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مادی وسائل ہمیشہ فراہم رہے ہیں. اب اس پورے نظام اور اس کی ضرورتوں کے پیش نظر کوئی مجھ سے پوچھے ان میں سے کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے، تو میں کہوں گا سب کچھ ایک خاص درجے تک اس وقت بھی موجود ہے. ایسے ماہرین فن اس وقت بھی موجود ہیں جو ہمکاری کرنا چاہتے ہیں، جو تعاون کرنا چاہتے ہیں. عوام الناس کے اندر وہ چنگاری اور امید کی وہ روشنی ابھی بھی موجود ہے جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور مادی وسائل بھی یقیناً اتنے موجود ہیں جن کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. ایزان محترم، صرف عمل کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا وہ یہ کہ معاشرتی عمل میں عمل کا انتظار صفر ہے. آئیڈیل کا انتظار اچھا ہے، عمل کا انتظار اچھا نہیں ہے. عمل فوراً کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس امکانات موجود ہیں اور جو نظر آ رہے ہیں کہ موجود ہیں، تو کسی نہ کسی عمل سے اپنے کام کو شروع کرنا پڑے گا. آئیڈیل کے انتظار میں آئیڈیل کے آنے تک خاموش رہنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. بس عزیزان محترم، اپنے بنیادی وسائل کو جمع فرمائیے اور اس آئیڈیل کے حصول کے لیے آج ہی سے اپنی جد و جہد کو شروع کر دیجئے. راستہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا اور اس راستے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ خالق المتعال اگر خلوص اور اخلاص پائے گا ہمارے دلوں کے اندر، اگر پروردگار عالم ہمارے کاموں کے اندر وہ للہیت دیکھے گا جو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے عمل میں نظر آئے، تو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. آخر میں پروردگار عالم سے دعا کروں گا کہ اے پروردگار، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ و تذل بہا النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک. اے پروردگار، ہم اس عظیم الشان الہی حکومت کے منتظر ہیں، تجھ سے توقع کرتے ہیں جس کے اندر اسلام کو عزت ملے، شان و شوکت ملے، کفر و نفاق سرنگوں ہو جائے. اے پروردگار، تو ہمیں اس الہی نظام کے اندر حق کے طلب کرنے والوں میں سے قرار فرما، ایسے ایک الہی نظام کے اندر حق کی دعوت دینے والوں میں سے قرار فرما، ہمیں اپنے امام کی نصرت اور ان کی خدمت کرنے والوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.